نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. ہمارے اس معاشرے میں اگر کوئی فرعون حامان یا شداد کا گلہ کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی بری نگاہ سے نہیں دیکھتا، یہ اپنے دور کے بڑے بڑے کافر تھے، لیکن دکھ تو اس بات کا ہے کہ آج اگر گلہ کیا جاتا ہے تو نبی اور نبی کے ساتھیوں کا گلہ کیا جاتا ہے، نبی کی ازواج پہ ان کا گلہ کیا جاتا ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور دوسرے صحابہ، ان کے بارے میں زبان دراز کی جاتی ہے، اور یہ مسلمان قوم کی ریت ہی ہے کہ اس نے کبھی بھی احسان کا بدلہ احسان سے نہ دیا، ہمیشہ احسان فراموشی کی. ہر جبا الاحسان الا الاحسان، اللہ نے قرآن میں کہا کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا، اور ہم نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا کہ احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان فراموشی ہی ہوتی. ہماری زبان پر ان کا گلہ آتا ہے جن کا ذکر رب قرآن میں کرتا، جن کے بارے میں رب آسمان سے جبرائیل کو وحی دے کر بھیجتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک یہودی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں اللہ کے بارے میں نازیبا کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور کہتا ہے رب فقیر ہو گیا ہے اس لیے چندے کی اپیل نبی کرتا. صدیق اکبر سے برداشت نہ ہو سکا، یوں ہی اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ اللہ فقیر ہے، ابو بکر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر تھپڑ مارا. مقدمہ پیش ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں. یہودی اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور آپ کے ساتھی ابو بکر نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا, میری بے عزتی ہوئی ہے, مجھے اس کا بدلہ چاہیے, میں بھی چاہتا ہوں کہ ابو بکر کے چہرے پر تھپڑ مار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر مدعی نے تمہارے خلاف دعویٰ کیا ہے اور مدعی یہ کہتا ہے کہ تم نے بغیر کسی قصور کے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا. اس کے دعوے کے جواب میں کچھ کہو ورنہ اپنا چہرہ اس کے سامنے کر دو, تاکہ یہ بھی ویسے ہی تھپڑ مارے جیسے تم نے مارا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے کہنے لگے, اللہ کے نبی یہ یہودی بدبخت میری موجودگی میں میرے رب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے. اللہ کے رسول مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا, میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ ضرور مارا لیکن اس کی اس گندی گفتگو کو سن کر مارا. وہ یہودی قسمیں کھا کر کہنے لگا, اللہ کے نبی ابو بکر جھوٹ بولتا ہے, ابو بکر غلط بیانی کرتا ہے, اس کی بات میں کذب ہے. اللہ کے رسول نے ابو بکر کی طرف نگاہ اٹھائی, ابو بکر تم کیا کہتے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا, اللہ کے رسول میں سچ کہتا ہوں. آپ نے فرمایا, ابو بکر جاؤ کوئی گواہ لے کر آؤ. واقعے کا کون گواہ ہے؟ اس وقت تو وہ یہودی تھا اور ابو بکر صدیق تھے. اللہ کے رسول اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ کے, اللہ جانتا ہے کہ اس نے میرے رب کے بارے میں یہ بات کہی. آپ نے کہا, ابو بکر دنیا میں کوئی گواہ لے کر آؤ, مقدمہ عدالت میں ہے اور عدالت گواہوں کی موجودگی اس کی شہادت چاہتی ہے, گواہ لے کر آؤ اگر تم اس کے تھپڑ سے بچنا چاہتے ہو. ابو بکر صدیق کہنے لگے, میرا رب گواہ ہے اور کوئی گواہ نہیں. بدلہ دینے کے لیے اللہ کے رسول تیار یہودی کو, اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا اور اپنے رب پر اپنے نبی پر وحی کی اور کہا, اے محمد میں نے سن لیا ہے کہ اس یہودی نے میرے بارے میں یہ بکواس کی ہے, تیرا ساتھی سچ کہتا ہے, میں اس کی گواہی دیتا ہوں. دنیا کا کوئی شخص گواہی دے یا نہ دے, میں رب ہو کر ابو بکر کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس یہودی بدبخت کی بات سن لی جس کی برات کے لیے اللہ آسمان سے جبرائیل کو بھیجتا. صدیقہ کائنات پر ان بدبختوں نے تہمت لگائی, بعض نہ سمجھ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا لگا, جس دن آپ کو خبر لگی کہ مجھ پر تہمت لگی ہے اور میرا نبی بھی لوگوں کی باتیں سن رہا ہے اور ان کو کوئی جواب نہیں دے رہا, حضرت عائشہ کی آنکھوں سے اس وقت سے آنسو بہنے لگ گئے. اللہ کے رسول آئے, بات کا اندازہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لگا لیا تھا کہ وہ محبت وہ پیار جو کبھی اللہ کے نبی کو مجھ سے ہوا کرتا تھا اب مجھ سے نہیں. اس کی وجہ مجھ کو معلوم نہیں کہ وجہ کیا ہے. اللہ کے رسول آتے ہیں, حضرت عائشہ کہتی ہیں, اللہ کے نبی مجھ کو اجازت دے دو کہ میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں, آپ نے فرمایا عائشہ تجھ کو اجازت ہے. وہ عائشہ کہ بیماری کے آخری ایام ہیں نبی کی زندگی کے, اپنی ہر بیوی سے پوچھتے ہیں میں کل کو کہاں ہوں گا, میری چارپائی کل کو کس کے گھر لے کر جائے جائے گی. بیویوں نے بھی اندازہ لگا لیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے گھر میں جانا چاہتے ہیں. وہی عائشہ جب اللہ کے نبی سے کہتی ہے اللہ کے نبی میرے سر میں بھی درد ہے, آپ فرماتے ہیں عائشہ تیرے سر میں درد ہے تو میرے سر میں بھی درد ہے. اللہ کے نبی عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ میرے رب نے جبرائیل کے ذریعے تیرے نکاح سے پہلے تیری صورت کو جبرائیل نے کپڑے میں لپیٹ کر میرے سامنے رکھ کر دکھایا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی بیوی ہے. جس دن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول سے کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں, اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تجھ کو اجازت ہے, وہ عائشہ جس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے لمحے بھر کے لیے, اس عائشہ کو اجازت دیتے اپنے باپ کے گھر جاتی ہیں, مسلسل روتی ہیں, اللہ کے نبی آ جاتے ہیں اور آ کر حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ اللہ سے معافی مانگ. عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی میرا رب غلطیوں کو معاف کرنے والا تھا. اللہ کے نبی سے حضرت عائشہ کہتی ہیں انت یا رسول اللہ, یہ آپ کی زبان سے لفظ نکل رہے ہیں اس شخص کی زبان سے کہ جس پر وحی اترتی ہے, جس پر جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے ان المنتب ذنب فاستغفری لذنب. آپ اپنے باپ ابو بکر کو کہتی ہیں ابا میرا شوہر آپ کا اور میرا آقا اس کائنات کا نبی مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے, ابا میری طرف سے جواب دیجیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے عائشہ یہ تیرے شوہر کا اور تیرا معاملہ ہے, ہم اس میں گفتگو نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ نے مایوس ہو کر اپنی ماں کی طرف نگاہ اٹھائی, اماں میرا نبی میرا شوہر مجھ سے میرے بارے میں کچھ پوچھ رہا ہے, اماں تو ہی کچھ جواب دے دے. ماں کہنے لگی اپنی بیٹی سے بیٹی تیرے نبی اور تیرا معاملہ ہے, تیرے شوہر کا اور تیرا معاملہ ہے, اگر کوئی اور تیرے بارے میں گفتگو کرتا تو ہم دیکھتے کہ وہ کس قسم کی گفتگو کرتا. حضرت عائشہ کو دکھ ہوا کہ باپ نے بھی انکار کر دیا, ماں نے بھی ہاں نہ بھری, اپنے رب کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگی واللہ المستعان علی ما تصفون, میرا معاملہ تو یوسف کے باپ علیہ الصلات والسلام جیسا ہو گیا تھا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا دکھ اور اپنا غم اپنے رب کے سامنے پیش کرتی ہوں, واللہ المستعان اللہ ہی مجھے کافی ہے میری مدد کرنے والا, میرا معاملہ یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام جیسا ہو گیا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتی. یہ کہہ کر کروٹ بدل کر لیٹ جاتی ہے, آنسو جو کئی دن سے بہ رہے تھے رک جاتے ہیں, ایک آنسو بھی اس کے بعد نہیں نکلتا. اسی وقت اللہ اپنے نبی حسن کلام ہوتا ہے, جبرائیل کو بھیجتا ہے, وہی اترنے لگ جاتی ہے. عائشہ کی ماں حضرت عائشہ کہتی ہے عائشہ خاموش ہو جا, تیرا رب تیرے نبی سے گفتگو کر رہا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہی وہ گفتگو صرف تیرے ہی بارے میں ہو. اتنے میں وہی ختم ہوتی ہے, نبی وہی سے علیحدہ ہوتے ہیں اور اٹھ کر کہتے ہیں عائشہ خوش ہو جا کہ تیرے رب نے تیری برات کا اظہار قرآن کی آیات میں کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں کہتی ہے حضرت عائشہ سے عائشہ اٹھ اور اپنے نبی کی حمد بیان کر, اپنے نبی کی تعریف بیان کر,
کہ تیرا نبی، تیرا آقا، تیرا شوہر قرآن کی وہ آیات تلاوت کر رہا ہے جس میں تیرا رب تیری برات کا اظہار کر رہا ہے. حضرت عائشہ کہنے لگی، میں اللہ کے نبی کی حمد بیان نہیں کروں گی، میں اس مالک کائنات کی حمد بیان کروں گی کہ جس نے اللہ کے نبی کو بھی قرآن کی آیات اتار کر میری برات کے بارے میں بتلا دیا. عائشہ پاک ہے، لوگ جھوٹ بولتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ میں پاک ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، اس گناہ کا ارتکاب میں نے نہیں کیا، مجھ کو یہ تو یقین تھا کہ میرا رب میری برات کا اظہار کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن مجھ کو یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ قرآن میں میرے بارے میں آیات اتر دے گا جو قیامت تک لوگ پڑھتے رہے. آج زبان دراز ہوتی ہے اس ہستی کے بارے میں جس کا نام عائشہ ہے، یا جس کی برات کا اظہار رب قرآن کی آیات میں کرتا ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں، اور وہ ساتھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلتے ہیں مدینہ ہجرت کے لیے، پہاڑ کی چڑھائی ہے، پیر زخمی ہوتا ہے، نبی کا خون زمین پر گرتا ہے، صدیق اکبر دیکھ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، نبی لڑکھڑاتا ہوا پہاڑ کی چڑھائی کرتا ہے، پاؤں میں تکلیف کی وجہ سے اپنے پاؤں کو پہاڑ پر جما نہیں سکتا، صدیق اکبر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں آؤ اللہ کے نبی میرے کندھے پر چڑھ جاؤ، میں پہاڑ کی چڑھائی آپ کو اٹھا کر چڑھ لوں. اللہ کے رسول کو پہاڑ کی چڑھائی پر اس طریقے سے ابو بکر صدیق لے کر پہنچتے ہیں. یہی کندھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، علی میرے کندھے پر چڑھ جاؤ اور بیت اللہ میں جتنے بت ہیں ان بتوں کو گرا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی میں آپ کے کندھے پر نہیں چڑھتا، بلکہ آپ میرے کندھے پر چڑھ کر ان بتوں کو گرا دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکو گے. یہ نبوت کا بوجھ ہے، جس کو جو اٹھاتا ہے وہ اٹھا دیتا ہے، لیکن تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے. صدیق اکبر نے نبوت کے بوجھ کو اٹھا کر پہاڑ کی چڑھائی کی، اس کے لیے تم زبان دراز کرتے ہو کہ جس نے اپنے دور خلافت میں اپنے لیے کچھ نہ منع کیا. آپ کے آخری ایام ہیں، اس سے پہلے ایک وقت ملنے کے لیے آتا ہے، ابو بکر صدیق گھر میں موجود ہیں، نکلنے میں دیر کر دیتے ہیں، وقت کافی دیر انتظار کرتا ہے. آپ کے صحابہ اعتراض کرتے ہیں، ابو بکر اتنی دیر ہو گئی وقت انتظار کر رہا ہے اور آپ اتنی دیر کے بعد نکلے ہیں، ایک مسلمان کی شاید شان نہیں ہے. ابو بکر صدیق اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، غصہ نہ کرو، ناراض نہ ہو، میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، ایک ہی لباس ہے، یہ میلا ہو گیا تھا، میں اس لباس کو دھو رہا تھا، اس کی وجہ سے مجھ کو دیر ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخری ایام ہے ابو بکر، آپ اپنے ساتھیوں کو بلا کر وصیت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں، میں تاجر تھا کپڑے کا، میں تجارت کیا کرتا تھا، میں بازار میں کپڑا بیچ کر اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا، لیکن مجھ کو عمر نے مجبور کیا، مجھ کو طلحہ نے مجبور کیا، مجھ کو زبیر نے مجبور کیا، مجھ کو خلیفہ بنایا، اور خلافت کے بعد جب میں نے کپڑے کا وہ گچھڑ اپنے کندھے پر اٹھایا کہ میں مدینے کی گلیوں میں پھر کر لوگوں کو آواز دے کر مدینے کے شہر میں رہتے ہوئے کپڑے کی تجارت کروں گا، مسلمانوں کی ثقافت کے کام سر انجام دوں گا۔ ابو بکر کو حضرت عمر نے ٹوکا، طلحہ اور زبیر نے روکا اور کہا ابو بکر خلافت کے امور کیسے نپٹاؤ گے؟ لوگ یہ امور تمہارے پاس لے کر آئیں گے اور پتہ لگے گا خلیفہ کپڑا بیچنے کے لیے بازار گیا ہوا۔ اس لیے بہتر یہ ہے مسلمانوں کے بیت المال میں سے ایک آدمی کا، ایک خاندان کا گزارا الاؤنس تم لے لو، جس میں کہ تم گزارا کر سکو ہم تم کو اجازت دیتے ہیں، بیت المال میں سے اتنی رقم ہر مہینے تم کو دے دیا کریں۔ وصیت کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ مجھ کو عمر نے مجبور کیا، مجھ کو طرح نے مجبور کیا، مجھ کو زبیر نے مجبور کیا، مجھ کو ان ساتھیوں نے مجبور کیا، میں نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے کچھ لے کر کھایا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ رب کے دربار میں اس حالت میں پیش ہوں کہ میں مسلمانوں کے بیت المال میں سے لے کر کھانے والا بنوں، میرے مرنے کے بعد میرے گھر کے سارے اثاثے کو بیچ کر بیت المال میں جمع کرا دینا تاکہ میرے کندھے پر مسلمانوں کے بیت المال کا کوئی بوجھ نہ رہے۔ حضرت عمر کو یہ پتہ لگا، آپ ان کی وصیت سن کر کہنے لگے کہ ابو بکر نے اپنے ساتھیوں کے لیے تنگی کا سامان پیدا کر دیا کہ یہ اس انداز سے، اس طور طریقے سے اس راستے پر کون چلے گا، ان کی امیدوں پر کون پورا اترے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کی وفات پر روتی ہیں، ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں بیٹی کیوں روتی ہو، کیا ابو بکر نے کوئی مال جمع کر کے رکھا ہے جو تیرے نبی کے دین پر اس نے خرچ نہیں کیا؟ حضرت عائشہ کہنے لگی بابا نہیں، یہ بابا نہیں ہے، بلکہ نبی نے تو آواز دی تھی، عمر نے تمنا کی تھی اور اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آج ابو بکر سے میں سبقت لے جاؤں گا، اس سے پہلے ابو بکر مجھ سے سبقت لے جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس ابو بکر بھی پہنچا، بابا تم بھی پہنچے، اللہ کے نبی نے عمر سے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی گھر کا آدھا سامان لے کر آیا ہوں، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر آئے، اللہ کے رسول نے ابو بکر سے پوچھا ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی جو کچھ میرے گھر میں تھا میں سب کا سب لے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ گھر میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ بابا یہ بات نہیں ہے کہ تو نے کچھ مال جمع کر کے رکھا اور اسلام کی راہ میں اس کو خرچ نہ کیا، بیٹی شاید یہ بات ہے کہ میں نے اپنی جان کو اسلام کے راستے میں نہیں لگایا، میں نے اس کی حفاظت کی اور اسلام کی کوئی پرواہ نہ کی، شاید یہ بات ہے، یا میں نے اسلام کے لیے وقت نہ دیا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی ابا یہ بات بھی نہیں ہے، آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے غار میں نبی کے داخل ہونے سے پہلے خود داخل ہوتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، سوراخوں کو بند کرتے ہیں، دو سوراخ باقی بچ جاتے ہیں ان پر ایڑیاں رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی کو کہتے ہیں، داخل ہونے سے پہلے کہتے ہیں پہلے مجھ کو جانے دو، اگر غار میں کوئی ایسی چیز ہوئی جو نقصان پہنچا سکے تو ابو بکر کو نقصان پہنچائے گی، اللہ کے نبی تو بچائیں گے۔ خود داخل ہوئے، صفائی کی، سوراخوں کو بند کیا، اللہ کے نبی کو بلایا، اللہ کے نبی آئے اور صدیق اکبر کی گود میں لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی کو زندگی میں دو گودیں میسر تھیں، ایک صدیق اکبر کی اور ایک صدیق اکبر کی بیٹی کی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ کے نبی سفر سے آ رہے ہیں، حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ عائشہ کے ہار کو تلاش کرو، عائشہ کا ہار نہ ملا، نبی حضرت عائشہ کی گود میں اپنا سر رکھ کر سو رہے ہیں، ابوبکر صدیق آئے اور عائشہ کے پہلو میں ایک وقعہ رسید کیا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ باپ کے اس وقعے کی مجھ کو تکلیف تو بہت ہوئی، لیکن میں نے حرکت اس لیے نہ کی، اگر میں نے حرکت کی تو میرا نبی محمد الرسول اللہ جاگ جائے گا، اس کی نیند میں خلل پڑ جائے گا. یہی حال ابوبکر صدیق کا تھا کہ اس کی ایڑیوں پر ڈسا گیا. ابوبکر صدیق وہ دکھ اور تکلیف برداشت کرتے رہے، وہ سخت وہ سحر ابوبکر کے جسم میں سرایت کرتا رہا. تکلیف کی وجہ سے صدیق اکبر کے آنسو گرے، اور گرے تو نبی کے چہرے پر. اللہ کے رسول اٹھے اور کہہ پوچھنے لگے ابوبکر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کو ابوبکر نے کہا لدغت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھ کو تو ڈس دیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر جس وقت تجھ کو کسی چیز نے ڈسا تھا تو نے اسی وقت مجھ کو جگایا کیوں نہیں؟ ابوبکر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کو جگایا کیوں نہیں؟ میں نے تو اپنے پاؤں کو حرکت نہ دی، اس لیے نہ دی کہ اگر میں نے اپنے پاؤں کو حرکت دی میرے نبی کی نیند خراب ہو جائے. صدیق رائے کائنات نے بھی کہا کہ باپ کے اس مکے کی تکلیف تو مجھ کو بہت ہوئی، لیکن میں نے اس لیے حرکت نہ کی کہ اگر میں نے حرکت کی تو میرے نبی کی نیند خراب ہو جائے گی. آج گلا ان لوگوں کا کیا جاتا ہے. اللہ تعالی نے اسی موقع پر آیات اتار دی. ابوبکر کہنے لگے اپنی بیٹی سے، بیٹی تیری وجہ سے آج مسلمانوں کو تکلیف پہنچی ہے کہ ان کی نماز فجر کی جا رہی ہے، پانی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ نماز تو قضا کیا جائے، تیرا حال گم نہ ہوتا تو ہم کسی چشمے پر پہنچ چکے ہوتے اور صبح کی نماز ادا کر رہے ہوتے. یہ گفتگو ابوبکر اپنی بیٹی سے کر رہا ہے، اور آسمان سے رب جبرائیل کو بھیج رہا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم کو پانی نہ ملے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو. صحابہ نے جب قرآن کی یہ آیت سنی، یہ رخصت سنی، تو صدیق اکبر اور ان کے گھر والوں کو پکار کر کہنے لگے اے ابوبکر کے خاندان والوں، یہ پہلی برکت آسمان سے نازل نہیں ہوئی تمہاری وجہ سے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سی برکتیں تمہاری وجہ سے نازل ہیں. ان کا گلہ کیا جاتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عائشہ کہنے لگی بابا یہ بات بھی نہیں کہ تو نے اپنے وقت کو اپنی جان کو بچا کے رکھا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا. ہمیں تو یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہمارے پاس اسلام کے لیے کوئی وقت نہیں، ہمارے پاس اسلام کے لیے کوئی پیسہ نہیں، ہمارے پاس اسلام کے سونے کے لیے کوئی لمحہ نہیں. ہم سوچتے ہیں تو دنیا کے لیے، ہم دنیا کے کتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور وہ لوگ دین کو چاہتے تھے ان المتقین فی ظلال و عیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اللہ نے کہا میں ان لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا، ہر قسم کے پھل دیا کروں گا. بما کنتم تعملون، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں تم میرے لیے جیتے تھے اور میرے لیے مرتے تھے، تمہاری زندگی میرے لیے تھی، تمہاری موت میرے لیے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو، انکم مجرمون، تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، ان کذابوں کے لیے ویل ہے، جہنم کا گڑھا ہے، بربادی ہے. وہ لوگ جو آخرت کی بجائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان کو دین کے کام کے بارے میں کہا جاتا تھا ان کے پاس وقت نہیں نکلتا تھا، ان کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا تھا، ان کے پاس اس کے سوچنے کے لیے مہلت نہیں تھی۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے مجرموں کھالو پیلو، تم مجرموں کی حیثیت سے قیامت کے دن صف پہ کھڑے کیے جاؤ۔ وانداز الیوم ایہا المجرمون، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہم مسلمانوں کی صفوں سے مجرموں کو علیحدہ کر کے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے وقفوہم، ان کو روکو، ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں یہ کیا کرتے رہے اور آخرت میں تمنائیں اور آنسوئیں لے کر میرے پاس پہنچے۔ اسی حدیث کا دعویٰ ہے الیکبی سو من دان نفسہ وامن لما بعد الموت بل عاجز من اتبع ہواہ وتمنى على اللہ الیکبی من دان نفسہ اور بے وقوف وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ پر آرزوئیں اور تمنائیں رکھتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مگن ہوتا ہے، اس کو دین کی محنت نہیں ہوتی۔ ہم وہی عقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں؟ ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے، ہم دنیا میں سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ڈوب چکے ہیں، ہر وقت دنیا کے طالب ہیں، دنیا کے پیچھے پھرتے ہیں۔ خواہشات ہمارا دستور ہے، خواہشات ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ بے دین لوگوں کا کلچر، ان کا تہذیب و تمدن، دنیا کا حرص، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ نے کہا دنیا کی ترقی نے، دنیا کی ریس نے، مال و زر جمع کرنے کی ہرس نے، اس تما لالچ نے تم کو برباد کر کے رکھ دیا حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ ہمیں دنیا کی فکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ سے کہنے لگی، بابا یہ بات کی نہیں کہ آپ نے دنیا کو ترجیح دی، ومن آسان حیات دنیا فائنل جہیم ہی الماوا، اللہ نے کہا جو دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتا ہے فائنل جہیم ہی الماوا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فائنل جنت ہی الماوا، اور جو شخص اپنے رب سے اس کے مقابلے سے ڈر جاتا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ إِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، اللہ کہتا ہے بدبختو جاؤ گے تو کہاں، أَيْنَ الْمَفَرُّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُسْتَقَرِّ، اللہ کہتا ہے إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ جب یہ حلق پہنچ جاتی ہے، وَالْتَفَّتِ السَّابِقَةُ یہ روح نکل کر حلق میں آ کر پھٹ جاتی ہے، پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے، عین المفر الى ربک یوم الدین المستقر، کہاں جاؤ گے بدبختو، اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے انا الینا ایابہم تم نے آنا میرے پاس ہی ہے، ثم انا علینا حسابہم اور پھر تم سے حساب لینا میں نے ہی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے رب کے سامنے اس سے ہٹ کر کہیں کسی اور طرف جانے کی اس وقت تک ہمت اور طاقت نہیں رکھے گا، اس کو اس وقت تک اجازت نہیں ملے گی جب تک رب کے ان سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ دنیا میں زندگی بسر کر کے آیا، جوانی برباد کر کے آیا، بتاؤ کس راستے میں کر کے آیا، مال کمایا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اللہ نے تجھ کو علم دیا تھا، اس علم کے مطابق عمل تو نے کہاں تک کیا؟ ثم انا علینا حسابہم، پھر تم سے ایک ایک چیز کا بدلہ، لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. آج مرغے کے گلے پر چھری چلاتے ہو، بکرے کے گلے پر چھری چلاتے ہو، ایک جاندار کی جان کو لیتے ہو، اس کی روح کو نکالتے ہو، کس کے کہنے سے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، طرح طرح کے پھل کھاتے ہو، رب کی ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہو. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کبھی آپ نے سوچا؟ آپ کا جواب یہ ہے کہ یہ نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ہمارے لیے بنائی ہیں، یہ سارے جانور ہمارے لیے ہیں، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں. کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ نعمتیں تو تیرے لیے ہیں، تو بھی کسی کے لیے ہے؟ اگر تو رب کے لیے ہے، تیری زندگی بابرکت ہے، اور اگر تو بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، دنیا کے لیے، مستقبل کے لیے، کوٹھی کے لیے، کاروبار کے لیے ہے، تو تو برباد ہو گیا. ومن آخر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی الماء. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، رب قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن ایک ایک چیز کا تم سے حساب لوں گا کہ تو نے اس جانور کی جان کیسے نکالی، کس کے حکم سے نکالی، یہ نعمتیں تو نے کیسے استعمال کری. یا رب کی کسی نعمت کو استعمال نہ کرو، رب کے بچھائے ہوئے اس فرش زمین پر نہ چلو، اس دست کے نیچے جو آسمان ہے اس کے نیچے نہ رہو، کوئی اور چھت تلاش کر لو. رب کا دیا ہوا پانی اس کو استعمال نہ کرو، رب کی دی ہوئی ہوا اس کو استعمال نہ کرو، رب کا اتارا ہوا رزق جو آسمان سے اترتا ہے، پھلوں اور غلے کی صورت میں زمین سے نکلتا ہے، اس کو استعمال نہ کرو. جب اندو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم رب کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکے، یا تو رب کی نعمتوں کو استعمال نہ کرو، اور اگر استعمال کرتے ہو تو صرف رب کے لیے جیو، رب کے لیے مر. بابا یہ بات بھی نہیں کہ تو دنیا کے لیے پھرتا رہا، آخرت کے لیے تو نے کوئی اللہ نہیں کیا. بیٹی پھر روتی کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں بابا روتی اس لیے ہوں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آج مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا بادشاہ فوت ہو رہا ہے، اور جس گھر میں فوت ہو رہا ہے اس گھر میں دو چادریں نئی نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے اس خلیفۃ المسلمین کو جا کر دفنایا جا سکے. سوچو تو صحیح، اس پر گلا کرتے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گلا کیا جاتا ہے. ہائے گلا کرتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو سرزمین دی تو عمر نے دی، ملک کا ٹکڑا دیا تو عمر نے دیا. اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایران کو فتح نہ کرتے، ان لوگوں کا مذہب پیدا نہ ہوتا، مذہب کی بنیاد نہ پڑتی، کوفے کو فتح کس نے کیا؟ اگر حضرت عمر کا گلا کرنا ہے تو جاؤ اس سرزمین پر گلا کرو، زمین کے اس ٹکڑے پر گلا کرو جو حضرت عمر کا فتح کردہ نہ ہو، جو حضرت عمر نے فتح نہ کیا. عمر کے دوئے ملک، فتح کیے ہوئے ملک، فتح کی ہوئی سرزمین پر بیٹھ کر پھر تمہیں حضرت عمر کا گلا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، تم کو حیا نہیں آتی کہ ایران کو فتح کس نے کیا؟ کوفے کو جہاں حضرت علی کی خلافت چلی، کوفے کو فتح کس نے کیا؟ اور یہ مرہون منت تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر میرے لیے حالات کو سازگار نہ کرتا، میں نے کبھی بھی اتنی فتوحات حاصل نہ کر سکتا کہ جتنی میں نے کی ہے، کہ آدھی دنیا کو مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کر دیا. اس آدمی کا گلا کرتے ہو، کہ جس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. آج غریب سا غریب کون ہے؟ امیر المومنین ہے. کون ہے کہ جس کا نام لے کر روم اور ایران والے کپ کپاتے ہیں؟ کون ہے کہ جس کی حیبت کا روب کا یہ عالم ہے کہ کافروں کی مائیں اپنے بچوں کو عمر کا نام لے کر کتراتی ہیں؟ کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایک سادہ سا انسان ہاتھ میں کوڑا لیے ایک شخص آ کر مسئلہ پوچھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عمر خلافت کے کام میں مشغول ہیں, آگ کا کوڑا اٹھتا ہے اور اس آدمی کی پیٹھ پر جا پڑتا. وہ آدمی جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا کسی چیز کی طلب, کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے آیا تھا, کسی چیز کی حاجت کے لیے آیا تھا, وہ پیٹھ پر کوڑا کھا کر حضرت عمر کے پاس سے, اس کی مجلس سے چلا جاتا ہے. حضرت عمر اس کے جانے کے بعد سوچتے ہیں, عمر اگر کل قیامت کے دن تیرے رب نے خود سے یہ پوچھا تھا کہ بتلا عمر اس شخص کو تو نے کوڑا کیوں مارا, عمر کوئی جواب ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے لیے نہیں آخرت کی سوچا کرتے تھے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے کہا, میرے صحابہ میں جا رہا ہوں اس دنیا کو چھوڑ کر, اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو دکھ دیا ہو, کوئی تکلیف دی ہو, کسی کو مارا ہو, کسی سے زیادتی کی ہو, میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. مجھ کو رب کے لیے معاف کر دے یا مجھ سے بدلہ دے دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی اٹھتا اور کہتا ہے, اللہ کے نبی آپ نے ایک دن میرے پیٹ میں لاٹھی چبوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آیا یہ لاٹھی پکڑ اور میرے پیٹ میں چبھو لے, جیسے میں نے تجھ کو لاٹھی چبھوئی تھی ویسے تو بھی چبھو لے. وہ کہنے لگا, اللہ کا نبی جب آپ نے میرے پیٹ میں لاٹھی چبھوئی تھی اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا, قمیض نہیں تھی. اللہ کے رسول نے اپنی قمیض کو اٹھایا اور اپنے پیٹ کو ننگا کر دیا, اپنے بدن کو ننگا کر کے کہنے لگے, آہ جس طریقے سے میں نے تیرے ساتھ سلوک کیا تو بھی یہ لاٹھی لے اور لاٹھی میرے پیٹ میں چبھو لے, بدلہ لے لے, کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر مجھ کو یہ نہ کہنا کہ اللہ کے نبی مجھ کو بدلہ دے, میں اس دن تجھ کو کچھ نہ دے سکوں گا. وہ صحابی اٹھتا ہے, لاٹھی کو اٹھا کر دور پھینکتا ہے اور آ کر نبی کے ساتھ چمٹتا ہے, آپ کے پیٹ کے بوسے لینے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے, اللہ کے نبی میں نے ایک بہانہ تراشا ہے, میں نے ہیلا کیا کہ میرا آخری وقت یا آپ کا آخری وقت, میں نے چاہا کہ اپنے آخری وقت میں نبی کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا لوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ہی میری مغفرت کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں کہ عمر کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اگر اس نے کھڑے ہو کر تجھ کو کہا نے مجھ کو مارا, اللہ نے پوچھا عمر تو نے کیوں مارا, عمر تیرے پاس کوئی جواب ہوگا؟ اٹھے تھے, سلطنت کے اموروں کو چھوڑا, دوڑتے ہوئے اس شخص کے پاس پہنچے, اس کے ہاتھ میں کوڑا دے کر کہنے لگے, جیسے میں نے تجھ کو مارا تھا میری پیٹھ پر ویسے ہی مار, لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر مجھ سے بدلہ نہ دے. اس آدمی کا جلا کرتے ہو. رات کی تاریکی میں لوگ سوتے تھے اور یہ جاگتا تھا, لوگ آرام کرتے تھے اور یہ سارے شہر کا چکر لگایا کرتا تھا. ایک شہر سے باہر ایک خیمے کے قریب پہنچا, اس میں کسی عورت کے کرہنے کی آواز سنی اور اس کا شوہر خیمے سے باہر ٹہل رہا ہے. حضرت عمر اس سے پوچھتے ہیں، اجنبی کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو اور خیمے میں کیا تکلیف ہے؟ وہ کہنے لگا، رات کا وقت ہے، میری عورت کو زچگی کی تکلیف ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو گیا ہے، جس کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں میرا یہاں کوئی واقف نہیں ہے، پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں، کسی کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں کرتا، اور کیسے کھٹکھٹاؤں کہ رات کی تاریکی میں کون مجھ پردیسی کی بات سن کر میرے اس خیمے میں آئے گا، اپنی بیوی کو بھیجے گا، اس لیے پریشان ہوں کہ کیا کروں، کچھ کر نہیں سکتا، خیمے کے باہر بے چینی کی وجہ سے ٹہل رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو نیند سے جگایا اور جگا کر اس آدمی کے خیمے میں اس کی بیوی کے پاس بھیج دیا. کچھ دیر کے بعد آپ کی بیوی نے کہا، امیر المومنین، اپنے ساتھی کو کہو کہ اس کے رب نے اس کو فرزند عطا کیا، خوشخبری دے دو. امیر المومنین کا نام سن رہا تھا کہ اس آدمی پر جو بے چینی سے ٹہل رہا تھا گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، کہتا ہے، امیر المومنین، میں نے اگر رات کی تاریکی میں کسی کو تنگ کیا تو امیر المومنین کو کیا، مسلمانوں کے خلیفہ کو کیا، میں معافی کی درخواست کرتا ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لہجے، معافی کی کیا ضرورت ہے، یہ میرا حق ہے، اگر فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی پیاسا مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، کل قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھے گا، عمر، تیری سلطنت میں فلاں جانور کیوں بھوکا مر گیا، یہ میرا حق بنتا ہے. اس آدمی کا گلا کرتے ہوئے، گلا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور یہاں کی حکومت ان کا ساتھ دی ہے. محرم کے یہ 10 ایام جو ان کے پیٹنے کے لیے، مویلا کرنے کے لیے، چیخنے اور چلانے کے لیے رکھے گئے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو اپنی مجلسوں میں گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، کوئی ان کی زبان کھینچنے والا نہیں، اور حکومت خود شیعہ کی ہے، اس کے منسٹر شیعہ ہیں، کئی پرائم منسٹر شیعہ ہے، یہ اس ملک کو شیعت کے تحت دینا چاہتی ہے، اس لیے وہ قانون منظور کرتی ہے جو رب کے قرآن سے ٹکراتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ٹکراتے ہیں. اس ملک میں ہر ایک کی عزت ہے، اگر عزت نہیں، میرے نبی کے صحابہ کی عزت نہیں، ہمارے خلیفہ ابوبکر صدیق کی عزت نہیں کی جاتی ہے، فاروق کی عزت نہیں کی جاتی ہے، اور ان کے خلاف گفتگو کرنے کے بعد آپ کسی حکومت کے کسی عہدے دار کے خلاف گفتگو کریں، آپ کے خلاف مقدمہ قائم ہو جائے، اور اگر نبی کے صحابہ کے خلاف گفتگو کی جائے، یہ قلم چلتا نہیں ہے کاغذ پر، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا، ان کی عزت آنی جانی شے ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی صدیق اکبر یا فاروق اعظم کو گالیاں دیتا ہے تو کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا. افسوس تو اسی بات کا ہے، یہ قوم احسان فراموش ہے، اس کا احسان فراموش کر دیتی ہے جو ان کو سرزمین ایک ٹکڑا، ایک ملک عطا کرتا ہے، فتح کرنے کو دیتا ہے، جہاں یہ اپنی بادشاہت قائم کرتے ہیں. اور اس صحابی کا گلا کیا جاتا ہے، وہ صحابی کہ جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں 2 بیٹیاں دی، یہ بیٹیاں حضرت علی کو 1 ملی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بیٹی کی زندگی میں، نبی کی زندگی میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار. حضرت فاطمہ شکایت لے کر اپنے بابا کے گھر پہنچتی ہے، اللہ کے نبی، میرا شوہر علی ابن طالب ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر آئے، حضرت علی سے کہنے لگے، علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے کہا ہاں اللہ کے نبی کرنا چاہتا ہوں. آپ کہنے لگے علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ محمد کی بیٹی کو ہار پاتی گھر میں اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی اکٹھی نہیں رہ سکتی. اگر تجھے ابو جہل کی بیٹی پسند ہے جاؤ اس سے نکاح کر لے، لیکن میری بیٹی کو میرے گھر پہنچا دے. حضرت علی نے اللہ کے نبی کو اس بارے میں خود پہنچایا، لیکن حضرت عثمان وہ تھے کہ جب اپنی پہلی بیوی کو دفن کر لے گئے جنگ بدر سے نبی واپس آئے، حضرت عثمان اپنی بیوی کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے. آپ نے عثمان کو آ کر دلاسا دیا اور کہا عثمان غم نہ کر، اگر تیری بیوی فوت ہو گئی، اگر محمد کی اگلی بیٹی فوت ہو گئی، محمد اپنی دوسری بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیتا. یہ عثمان تو وہ ہے جس نے اپنے سر کو کبھی کوئی دکھ نہیں دیا، کوئی تکلیف نہ دی. آج گلا ہوتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گلا ہوتا، اور یہ بدبخت اپنی نادانی میں کم علمی کی وجہ سے کم فہم ہے، بدبخت ہیں. حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی معاف نہیں کر سکتے. شیعہ کتب میں لکھا، کہنے لگے کہ نبی کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے، تین باقی بچ گئے. میں نے سوچا کہ بچنے والوں میں سے ایک علی ہوں گے، دوسرے حسن ہوں گے، تیسرے حسین ہوں گے. تینوں کو تینوں امام ان کے اور تینوں معصوم علی خطا. یہ وہیں سے پانی پیتے ہیں جہاں سے نبی پانی پیتا ہے، اسی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں، یعنی وہی کا سلسلہ ہے ان کے اوپر. جیسے نبی کی ولایت آسمان سے اترتی ہے، جیسے نبی کی نبوت آسمان سے اترتی ہے، ان بدبختوں کی ولایت اور امامت آسمان سے اترتی ہے. کتب تاریخ کو کڑھارا کہ تین کون بچے جو ارتداد سے بچ گئے، اس میں جو تین باقی بچ گئے مرتد ہونے سے، حضرت علی کا بھی نام نہیں، حسن کا بھی نام نہیں، حسین کا بھی نام نہیں. انہوں نے حضرت علی کو بھی معاف رکھ لیا، حضرت حسن کو بھی معاف رکھ لیا، حضرت حسین کو بھی معاف رکھ لیا. ان کی کیا بات کرتے ہو؟ اگر تم نے پناہ لینی ہے، اگر تم نے اسلام دیکھنا ہے، ان تازیوں میں اسلام نظر نہیں آئے گا. ان تازیوں کو سلام کرنے نہ جاؤ، ان کی بلبل کے نیچے سے نہ گزرو، اپنے بچوں کو نہ گزارو، ان پر پڑی ہوئی چادروں کو تقدس سے ہاتھ نہ لگاؤ، ان کی دی ہوئی چیز کو نظر و نیاز نہ کرو. یہ لوگ اتنے دہمیاں فرماتے ہیں کہ سب سے جھوٹا فرقہ مسلمانوں میں سے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں سے اگر سب سے جھوٹا ہے تو شیعوں کا فرقہ، جن کا قرآن پر ایمان نہیں ہے. ہمارے قرآن کی 6666 آیات ان کے اصول کافی میں لکھا، جیسے ہمارے ہاں صحاح ستہ ہے، حدیث کی 6 کتابیں ہیں، صحیحین ہیں بخاری اور مسلم، ان کے ہاں صحاح 4 ہے، 4 صحیح کتابیں ہیں. کہتے ہیں کہ بخاری پر ترجیح ہے اصول کافی کو کہ امام بخاری کو تبویب کرنے نہ آیا. امام بخاری نے باب باندھے لیکن حدیث کچھ تھی، باب کچھ باندھی ہے. امام بخاری کی روایت کردہ حدیثوں میں اختلاف ہے، غلطی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اتنے اشتراح ہے. لیکن جب اصول کافی کو اٹھایا، صحاح 4 میں سے سب سے اونچی کتاب اس کو اٹھایا، تو اس میں تبدیل بھی اچھی ہے، حدیثیں بھی صحیح ہیں. اس کا مقابلہ بخاری سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بخاری پر ترجیح ہے. ان کی کتاب اٹھا کر دیکھی، اس میں لکھا کہ رب نے جو قرآن اتارا ہے اس قرآن کی 17,000 آیات، ہمارے قرآن کی 6666 اور ان کے قرآن کی 17,000 آیات. اور وہ قرآن کہاں ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی نے لکھا، اور اس قرآن کو لے کر امام غائب گئے غار میں، اور یہ نکلیں گے قیامت کے قریب, پھر اس قرآن کو پڑھیں گے اور اس قرآن کو لوگوں کو دکھائیں گے. ان کا قرآن پر ایمان نہیں, ان کا نبی کی رسالت پر ایمان نہیں, نبی کے صحابہ کے تقدس پر ایمان نہیں. اہل بیت نبی کی بیویوں پر یہ کیچڑ اچھالنے والے, ان کا مذہب خرافات کا مجموعہ ہے. ان کی طرف کان نہ دھرو, ان کی باتوں کو نہ سنو. ان کی باتیں سوائے قصے کہانیاں کی کچھ نہیں ہے. یہ محرم کے 10 ایام اور اس کے بعد جو اب حضرت علی کا یہ دن منائیں گے, یہ 40واں کریں گے حضرت حسین کا. ارے یہ کیا 40واں کریں, ہم سنی بھی تو 40واں کرتے ہیں, ہم بھی تو 10واں مناتے ہیں, ہم بھی تو 3 مناتے ہیں. اگر ہم ان کو کہیں کہ تم علی کا 40واں نہ مناؤ, تم حسین کا 40واں نہ مناؤ, تم حسن کا 40واں نہ مناؤ, تو وہ بھی تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنے مردوں کا 40واں کیوں مناتے ہو. تم کو سمجھاؤ تو کیسے سمجھاؤ کہ تم بھی ان خرافات پر چلتے ہو کہ جن خرافات پر یہ جھوٹے لوگ چلتے ہیں. اپنے مذہب کی تطہیر کرو, اپنے مذہب کو پاکیزہ بناؤ. کس طریقے سے پاکیزہ بنے گا؟ اللہ جس میں نہ 40واں ہے, نہ 10واں ہے, نہ اسر ہے, نہ برسی ہے, نہ تیجا ہے, نہ کل ہے, نہ ماتم ہے, نہ چہرے کو پیچنا ہے, نہ گریبان کو پھاڑنا ہے, نہ بالوں کو نوچنا ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے, مصطفیٰ کی رسالت ہے, تیسری کوئی چیز نہیں. اور دکھ تو یہ ہے کہ ہمارے سنی بھائی اس مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, کہ جس مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں, جس مسلک جیسا کسی کا مسلک نہیں, جو صراط مستقیم ہے, جنت کو جانے کا راستہ ہے, جس کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا لیلہا کنہارہا, میں تو ایسی شریعت لے کر آیا ہوں, ایسا دین لے کر آیا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی مانند روشن ہے. اس شریعت کو چھوڑ کر, اس دین کو چھوڑ کر, اس اسلام کو چھوڑ کر کہاں پناہ لوگے؟ کہیں پناہ نہیں ملے گی. اگر پناہ ملے گی کتاب و سنت کے نیچے, جنت ملے گی تو کتاب و سنت پر عمل کر کے. یہی صراط مستقیم ہے, یہی نبی کا راستہ ہے, یہی جنت کو جاتا ہے, اسی پر سب نعمتیں ہیں اور اسی سے جہنم سے چھٹکارا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. بعض لوگوں نے مریضوں کے لیے دعا کے بارے میں کہا ہے, اللہ دعا کریں اللہ مریضوں کو شفا دے. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مشف مرضانا ومرض المسلمين, اللهم مشف مرضانا ومرض المسلمين. اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
ان الله يعبر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.